لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين وعليكم السلام والجنة للموحدين والنار للعاصين الصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي يرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک حجت بن كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا شب 8 محرم الحرام ہے اور اس سلسلے مجالس میں اس شب کی خاص حیثیت ہے کہ آگ پر ماتم بھی انشاءاللہ ہوگا اور مومنین تشریف لائے ہیں علم حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے اس شبیہ کی زیارت کے لیے فرش عزا پہ آپ اس وقت موجود ہیں سید الشہداء کا غم ہے اور یہ غم وہ ہے کہ جو شعائر اللہ میں سے ہے یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اور جو شعائر اللہ کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے تو اس غم کا احترام دلوں کے تقوی کی علامت ہے. علم عباس علیہ السلام کا احترام یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. یہ شرک نہیں ہے, یہ بدعت نہیں ہے. اس لیے کہ جب ہم زیارت حسین پر جاتے ہیں تو وہاں پر ہر امام کی زیارت کے بعد مستحب ہے کہ دو رکعت نماز پڑھی جائے. دو رکعت نماز پڑھ کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ خدا اسے نہیں مانا جس کی زیارت کی ہے, خدا اسے مانا ہے جس کی عبادت کی ہے. دو رکعت نماز پڑھنا کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ جو رکعت دو رکعت نماز ہے یہ اللہ کی عبادت کے لیے. اور پھر سید الشہداء کی زیارت میں تو وہ زیارت وارثہ کا حصہ کہ جس میں نماز کے بعد ہم چونکہ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں جو مختصر ہوتی ہے, کمپلیٹ زیارت تو زیارت مطلقہ امام حسین علیہ السلام میں جو مفاتح الجنان میں ہے, ہم زیارت کا ایک حصہ پڑھتے ہیں. وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم پر آ کر ہم رک جاتے ہیں. اور نماز کے بعد جو دعا ہے عام طور پر ہمارے یہاں نہیں پڑھی جاتی, کہ جو مفاتیح میں موجود ہے اور حرم امام حسین علیہ السلام میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہم انی صلیت و رکعت و سجدت لک, پروردگارہ میں نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے, میں نے تیرے لیے رکوع کیا ہے, میں نے تیرے لیے سجدہ کیا ہے. لأن الصلاة والركوع والسجود لا يكون الا لك, اس لیے کہ رکوع اور سجدہ اور نماز پڑھنا سوائے تیرے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. یہ زیارت امام حسین میں توحید کا پیغام ہے کہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. تو ہم پہلے ہی سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جو فرش ادا پر آ کے بیٹھ رہا ہے, در حقیقت یہ موحد ہونے کی علامت ہے, در حقیقت یہ توحید کی علامت ہے. اور یہ وہ مجلسیں ہیں کہ جس سے منافقت دور ہو جاتی ہے دلوں سے, نفاق نکل جاتا ہے, اور بہت سو کے چہروں سے نفاق اتر بھی جاتا ہے, اور بہت سے چہروں سے نقاب بھی اتر جاتی ہے. کچھ کے چہروں سے نفاق اتر جاتا ہے, کچھ کے چہروں سے نقاب اتر جاتی ہے. ذکر حسین ابن علی جب بھی بیان ہوتا ہے, ذکر حسین ابن علی جب بھی بیان ہوتا ہے تو بغض چہرہ ابلیس سے عیاں ہوتا ہے, ہے نا, بغض چہرہ ابلیس سے عیاں ہوتا ہے. کیا عجب راز ماتم شبیر میں ہے, ہاتھ پڑتا ہے یہاں درد وہاں ہوتا ہے. تو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ غم ہے, اس غم کو انشاءاللہ یہ ہمارے بزرگوں کا جو احسان تھا کہ ہم تک پہنچایا انہوں نے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچائیں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان مجالس میں امامت اور اجر رسالت اسے کچھ سمجھ سکیں. کل ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی. ایک اور اہم آیت قرآن کریم کی جس سے امامت سمجھ میں آتی ہے, حضرت طالوت, وہ آیت کے جس میں نبی خدا نے اعلان کیا کہ طالوت کو اللہ نے امام بنایا ہے, سردار بنایا ہے. امامت کے لیے کچھ معیار ہیں. ہمارے معیار یہ ہے کہ جسے رسول اپوائنٹ کرتے ہیں, جسے رسول بناتے ہیں وہ امام ہے, بہت سمپل ہے. اگر رسول اپوائنٹ نہ بھی کریں ایک لمحے کے لیے فرض کیجئے, تو کوئی نہ کوئی تو فضیلت کا معیار ہوگا نا, کسی نہ کسی کرائیٹیریا پر تو طے ہوگا نا کہ کون امام وقت ہے. تو اس میں ایک بہت سمپل سا معیار جو قرآن میں بھی موجود ہے اور ہر عقل انسانی اسے قبول کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ علم اور جسمانی طاقت, یہ دو معیار ایسے ہیں, علم اور جسمانی طاقت. جس کے پاس علم زیادہ ہو اور جس کے پاس طاقت زیادہ ہو, یعنی شجاعت جس کے پاس موجود ہو. تو قیادت کے لیے علم بھی ضروری ہے, قیادت کے لیے شجاعت بھی ضروری ہے, یہ دونوں چیز ضروری ہیں. تو قرآن کریم نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیتیں یہ فرمایا کہ جب حضرت طالوت کو معین کیا لوگوں کا امام, یعنی لوگوں کا لیڈر, تو اس وقت لوگوں نے اعتراض کیا. اس دور کے نبی خدا نے کہا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, اللہ نے طالوت کو تم پر سردار بنایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ قالوا ان یکون له الملک علینا, یہ طالوت ہم پر حکمرانی کرے گا, یہ ہمارا بادشاہ ہوگا. ولم یؤتا سعۃ من المال, اس طالوت کے پاس تو مال نہیں ہے, اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے, یہ کیا لیڈر بن سکتا ہے. تو اللہ نے وحی نازل فرمائی, نبی نے کہا کہ انہیں اللہ نے منتخب کیا, ان اللہ اصطفاہ علیکم. سب سے پہلی بات تو یہ, تو مال نہ ہونے کی بات کر رہے ہو, اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے. وزادہ بسطتا فی العلم والجسم, اور ان کے پاس علم بھی زیادہ ہے اور ان کے پاس شجاعت بھی زیادہ ہے. یہ دو اصول دیے, علم بھی زیادہ شجاعت بھی زیادہ.
اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ تاریخ اسلام میں کسے رہبری ملنی چاہیے تو جا کر چیک کرے تاریخ کے صفحات میں کہ کس کے پاس علم زیادہ تھا اور کس کے پاس شجاعت زیادہ تھی. صلوات بر محمد و آل محمد. جہاں تک علم کے معاملے میں بات ہے, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلتی رہیں گی, علم اور شجاعت, اس لیے کہ مجھے منزل مصائب پر ربط دینا ہے ان دو چیزوں کا. اور آج جس عظیم ہستی کے کہ ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں, ہماری جانیں ان پر قربان ہو جائیں, جن کا ذکر ہونے والا ہے, ان کی شجاعت تو سب کے سامنے ہیں, لیکن علم ابو الفضل عباس علیہ السلام کا بھی ذکر ہو جائے انشاءاللہ ان مجالس کی برکت سے. تاریخ اسلام میں جا کر دیکھیے کس کے پاس سب سے زیادہ علم تھا, کس کی شجاعت سب سے زیادہ تھی. دو معیار قرآن نے دیا, وزادہ بسطتا فی العلم والجسم, کلیئر آیت ہے. جس کے پاس علم اور شجاعت ہو, کیا کہا جائے اس ہستی کے علم کے بارے میں, سمٹے تو با کے نقطے کا عکاس ہے علی, پھیلے تو تاب اثر حد والناس ہے. سمپل مختصر گزارش کی, سمٹ جائیں تو یہ با کا نقطہ, پھیلے تو والناس تک علی ہی علی نظر آئے گا. کہ ابن عباس نے کہا کہ دو مرتبہ ایسا ہوا, ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ, کہ ہم علی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, مغرب کے بعد سورہ الحمد کی تفسیر شروع کی اور اذان فجر ہو گئی اور تفسیر با کے نقطے سے آگے نہیں بڑھ پائی تھی. اب یہ کیا تفسیر ہے یہ ہم نہیں جانتے, کیا مولا سمجھا رہے تھے, با کے نقطے سے تفسیر آگے نہیں بڑھی, مغرب کی نماز سے شروع ہوئی تھی اور فجر پہ ختم ہوئی, دو مرتبہ ایسا ہوا. یہ ہے علم علی. اور تاریخ میں وہ واحد انسان جس نے سلونی کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد اسے نبھایا, ورنہ کون ایسا. کہ امیر المومنین بار بار کہتے ہیں سلونی قبلا تفقدونی, اور جنہوں نے اس دعوے کو کیا ہے, سلونی کے دعوے کو, ذرا مفتی جعفر حسین صاحب نے جو شرح نہج البلاغہ لکھی ہے اس میں سلونی کا خطبہ لکھا, اس میں جا کر دیکھیے گا کہ جو باقی سلونی کہنے والے تھے ان کا کیا انجام ہوا ہے. بھئی ایک بزرگ آگے, انہوں نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو. ایک بوڑھی عورت گزر رہی تھی, اس بوڑھی عورت نے کہا کہ دیکھیے اپنا دعویٰ واپس لے لے ورنہ ذلیل ہو جائے گا سب کے سامنے. تو اس نے کہا کہ نہیں, علی نے کہا تھا سلونی قبل ان تفقدونی, تو میں بھی کہتی ہوں سلونی قبل ان تفقدونی, میں بھی کہتا ہوں سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھ لو جو پوچھنا ہے. کہ دیکھ پوچھ لوں, کہا پوچھ لو. اب اس نے سوچا یہ بوڑھی عورت ہے, کیا سوال کرے گی, اس کے دماغ میں کیا سوال آئے گا, تو جو ہوگا جواب دے دوں گا. وہ بڑھیا بھی ظاہر ہے امیر المومنین کا عشق جس کے دل میں ہو تو زبان اللہ عطا کر ہی دیتا ہے, پھر زبان تو پھر اللہ عطا کر دیتا ہے. تو اس نے سوال کر لیا, کہا دیکھ سلیمان کا لشکر گزر رہا تھا اور چونٹیوں نے سلیمان کا راستہ روک لیا, تو سلیمان نے ایک چونٹی کو اٹھایا اور اس سے بات کی. میں یہ سوال نہیں کرتی کہ بات کیا کی, یہ تو بڑا سوال تھا, یہ بتا کہ وہ چونٹی نر تھی یا مادہ. اتنا سوال ہے, وہ نر تھی یا مادہ چونٹی. تو اس نے کہا کہ تو اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے یا بغیر اجازت گھر سے نکلی. کہا کہ کیوں, کہ اس لیے کہ شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پر اللہ کی لعنت ہو, اور بغیر اجازت آئی ہے تو تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. کہا کیوں, کہا اس لیے کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہوا کرتا ہے, اگر باہر نکل آئے شوہر کی اجازت سے نکلے تو شوہر پر اللہ کی لعنت, اگر اپنی مرضی سے نکل آئے تو اس پر اللہ کی لعنت. کہا تیرا اگر یہی اصول ہے کہ عورت گھر سے باہر آ جائے تو یا شوہر پر لعنت یا خود عورت پر لعنت, تو یہ بتا کہ علی کے مقابلے میں کوئی عورت اپنے گھر سے باہر آ جائے تو اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. علم جناب امیر وہ واضح ان کے سامنے, ظاہر ہے کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جسم علی یعنی شجاعت علی, ہم یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر رسول کا اعلان آپ نہ بھی مانیں تب بھی یہ دیکھیے گا کہ علم اور شجاعت کس کے پاس زیادہ ہے. تو شجاعت علی پہ دیکھیے, اچھا باقیوں پہ دیکھیے تو کیا ہوگا. باقیوں پر نگاہ ڈالیے کہ کس کس نے کون سے شجاعت کے جوہر دکھائے. تاریخ نے میدان میں دیکھا ہے یہ اکثر, اب یہ تعریف ہو رہی ہے آپ, تاریخ نے میدان میں دیکھا ہے اکثر, اصحاب کی رفتار تھی راہوار سے بہتر. میں تو بہتر کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو کہیں تو تعریف کر دی جانی چاہیے. تب باقیوں پہ جب شجاعت کا عالم یہ ہے, امیر المومنین کی شجاعت یہ ہے کہ حاکم شام نے کہا کہ علی کے مقابلے میں میدان جنگ سے فرار کر جانا بزدلی کی دلیل نہیں ہے. اور فرمائیے گا کہ بھاگ جاؤ, ہر ایک کے سامنے بھاگ جانا بزدلی ہے, لیکن علی کے سامنے کوئی بھاگ جائے یہ بزدلی کی دلیل نہیں ہے. اس لیے کہ عربوں میں شجاعت کا معیار یہی تھا, شجاعت اسی طریقے سے سمجھاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جو علی کے مقابلے میں ٹکا رہا وہ تو بچا نہیں تھا, وہ تو فنار ہو گیا تھا. تو اگر کسی کی شجاعت کے بارے میں بتلانا ہوتا تھا کہ فلاں صاحب بہت شجاع ہیں, تو کہا یہ جاتا تھا کہ یہ بہت شجاع ہیں اس لیے کہ علی کے مقابلے میں بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں. چونکہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے لہذا یہ شجاع ہے, یہ شجاعت کا معیار تھا. آپ تصور فرمائیے جس کے مقابلے میں بھاگ جانا شجاعت بن جائے تو وہ خود کیسا شجاع ہوگا. کہ ایک مرتبہ عمر ابن عاص اور حاکم شام بیٹھے ہوئے تھے, تو عمر ابن عاص نے کہا حاکم شام سے, پہلے حاکم شام نے بلکہ کہا کہ میں جب تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے. کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ علی نے ایک دفعہ صفین کے میدان میں جب تو اس کے مقابلے میں آیا تو تو نے وہ کام کیا کہ علی جیسا غیرت مند انسان دیکھ نہ سکا, نظریں گھما لیں, ٹھیک ہے, اب میں کہہ نہیں سکتا ظاہر یہاں سے, تو نظریں گھما لیں علی نے, تو مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ جب علی کا روب تجھ پر ایسا تھا کہ تو نے وہ کام کر لیا تھا کہ وہ رہنا ہو گیا. تو حاکم شام سے اس نے کہا کہ میں بھی جب آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے بھی ہنسی آ جاتی ہے. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اسی صفین کے میدان میں جب علی نے آپ کو پکارا تو آپ خیمے کے اندر تھے, فوجیوں کے ساتھ تھے, سپاہیوں کے ساتھ تھے, لیکن آپ کے وضو کو باطل ہونے کو میں نے سنا تھا, تو مجھے بھی ہنسی آ جاتی. حاکم شام نے اور عمر ابن عاص نے دونوں ایک دوسرے سے کہا تو پھر بہتر یہ ہے کہ دونوں خاموش رہیں تاکہ دونوں کا راز باقی رہے. صلوات بر محمد و آل محمد. شجاعت علی اس معیار پر ہے, اس مقام پر ہے. لہٰذا اسی صفین کے میدان میں جب ہو یہ رہا تھا کہ دونوں طرف سے ایک ایک لاشیں گر رہے تھے, کبھی اس طرف سے مارا جائے کبھی کوئی اس طرف سے شہید ہو جائے, تو اچانک ہوا یہ کہ ایک شاہ سوار نقاب ڈالتے ہوئے آ گیا میدان میں اور جہاد کرنے لگا, اور ایسا جہاد کرنے لگا کہ پشتوں کی پشتیں لگنے لگی اور لاشوں کی لاشیں گرنے لگے. تو حاکم شام نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے, اب تک تو ایک ایک معاملہ چل رہا تھا, یہ کون آ گیا کہ لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں؟ تو عمر ابن عاص نے کہا کہ شاید علی لگتے ہیں. کا پہچاننے کا طریقہ کیا ہے, کیسے پہچانے؟ علم علی اور جسم علی, شجاعت علی. کا کیسے پہچانے؟ کیسے پہچان سکتے ہیں کہ دیکھو یہ جتنے لاشیں میدان میں گرے ہوئے ہیں ان لاشوں کو تول لو, اگر وزن برابر ہو تو علی ابن ابی طالب ہے. اس لیے کہ علی کا ہاتھ, جملہ اس کا, علی کا ہاتھ عدالت کا ہاتھ ہے, تقسیم کرے گا تو برابر سے تقسیم کرے گا. تو کہا ایک تو معیار یہ ہے. تو حاکم شام نے کہا کہ بھائی کہاں سے لے کر آئے ترازو, میدان میں ترازو کہاں سے لے کر آئے جو تولے؟ کہا ایک دوسرا معیار بھی ہے. کہا وہ معیار کیا ہے؟ کہا وہ معیار یہ ہے کہ پورا لشکر مل کر طاقت سے حملہ کر دے, اگر فرار کر جائے تو کوئی اور ہے, قدم جمے رہیں تو علی ابن ابی طالب ہے. تو وہ جو اس شجاعت پہ پہنچا ہوا ہو اور علم کے اس مقام پہ پہنچا ہوا ہو, تاریخ میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جن کے نظریوں پر حکومتیں بنی ہیں بڑے بڑے, لیکن انہوں نے میدان شجاعت میں صفر ہیں. نیپولین بوناپارٹ ہے اور مارکس ہے اور بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں کہ حکومتیں بنی لیکن میدان شجاعت میں صفر تھے, کہیں کسی جنگ میں نظر نہیں آئے. اور کچھ بڑے بڑے تاریخ میں ایسے جنگجو گزرے ہیں, سکندر اعظم ہیں, نیپولین ہیں, بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, لیکن علمی میدان میں بالکل صفر ہیں. علمی حوالے سے کوئی ایک جملہ بھی تاریخ کا ان کا موجود نہیں ہے. تو جو میدان علم کا ماہر ہوتا ہے میدان شجاعت میں صفر ہوتا ہے, جو میدان شجاعت کا ماہر ہوتا ہے وہ میدان علم میں صفر ہوتا ہے. ایک واحد علی وہ ہے علم کے میدان میں بھی کمال پر, شجاعت کے میدان میں بھی کمال پر ہے. اور علی کے اس علم و شجاعت کی گواہی دونوں دروازوں نے دی ہے, اس لیے کہ علی کے علم کو دیکھنا ہو تو مدینہ العلم کا در قرار پائے, اور علی کی شجاعت کو دیکھنا ہو تو خیبر کا اکھڑا ہوا در علی کے ہاتھ میں نظر. صلوات بر محمد و آل محمد. اسی لیے یہ جو نام ہے اس نام میں اللہ نے برکت رکھی ہے. امیر المومنین نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ انا کتب اسمی علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت وعلی الارض ففرشت وعلی الريح فذرت وعلی الوادی فهمع وعلی النور فقطع وعلی السحاب فدمع وعلی اللیل فدجا واظلم وعلی النہار فانار وتبسم. کہ میرا نام جب عرش پر لکھا گیا تو عرش کو قرار آ گیا. خود کہہ رہے ہیں وعلی الارض ففرشت, میرا نام زمین پر لکھا گیا زمین بچ گئی. وعلی السماء فقامت, میرا نام آسمان پر لکھا گیا آسمان قائم ہو گیا. وعلی الريح فذرت, میرا نام ہواؤں پر لکھا گیا ہوائیں چلنے لگیں. وعلی النور فقطع, میرا نام روشنی پر لکھا گیا تو ظلمتیں ٹوٹ گئیں. وعلی الوادی فہمع, میرا نام وادیوں پر لکھا گیا تو اس سے نہریں جاری ہو گئیں. وعلی اللیل فدجا واظلم, میرا نام رات پر لکھا گیا رات تاریک ہو گئی. وعلی النہار فانار وتبسم, میرا نام دن پر لکھا گیا تو دن روشن ہو گیا اور مسکرانے لگا. جب نام علی کی عظمت یہ ہے تو ذات علی کی حیبت کیا ہوگی. یہ اور اسی لیے ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں. اور فرمائیے گا, بس اس بات کو بیان کرتے ہوئے میں انشاءاللہ مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی خدمت میں آ کے ان کے حوالے سے بھی چند جملے عرض کروں. ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں, دنیا کی ہر چیز کے چار وجود ہیں, میرے آپ کے اس فرش کے, دنیا کی ہر چیز کے چار وجود کون سے ہیں؟ ایک ہے وجود کتبی. اپنی مثال دوں, کو میل لکھا ہوا ہو کہیں پر کاف میم یہ لام, یہ ہے وجود کتبی, کتابت والا وجود. دوسرا وجود ہے وجود لفظی, جو کہتے ہیں زبان سے نام جب جاری ہوتا ہے یہ ہے وجود لفظی. ایک ہے وجود ذہنی, جو آپ کے ذہن میں اس وقت موجود ہے تصویر, جہاں جہاں جو لوگ سن رہے ہیں ان کے ذہن میں تصویر, وجود ذہنی. اور ایک ہے وجود حقیقی, آپ کے سامنے یا تشریف فرماؤ. ہر چیز کے چار وجود ہیں, ان چاروں میں سے پھر دوہرا دو, وجود کتبی, لفظی, ذہنی اور حقیقی. ان چاروں میں سے جو وجود حقیقی ہے اس کی حیثیت ہے, باقی جو وجود ہے وہ وجود تو ہے لیکن اس کا اثر نہیں ہے. مثال سمپل, آگ. آگ کو آپ لکھ سکتے ہیں لیکن وہ کاغذ کو جلا نہیں دے گی. آگ کا لکھا ہوا لفظ کاغذ کو جلا نہیں دے گا. جب آگ زبان سے آپ کہیں گے تو زبان جل نہیں جائے گی, جب آگ کو سوچیں گے تو دماغ جل نہیں جائے گا. وجود خارجی جو آگ ہے وہ جلائے گی. اور ہمارے تو ہر چیز کا جو وجود خارجی ہوتا ہے اس کی حیثیت ہوتی ہے, اس کی حقیقت ہوتی ہے. باقی فرضی ہوتے ہیں, باقی ذہنی ہوتے ہیں, باقی لفظی ہوتے ہیں, باقی کتبی ہوتے ہیں. بات پہنچ گئی انشاءاللہ. تو ہر چیز کے چار وجود ہیں. حقیقت کس کی ہے؟ فقط وجود خارجی کی حقیقت ہے. لیکن علی اس وجود کا نام ہے. وجود لفظی میں بھی ثواب ہے, وجود کتبی میں بھی ثواب ہے, دل میں محبت رکھنا بھی ثواب ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ اس وجود کا نام ہے کہ جس میں, اس لیے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ذکر علی عبادہ, نام سے ذکر لینا اور نام لینا عبادت ہے. یہ وجود لفظی ہے, یہ عبادت ہے. نام لکھنا, فرمایا کہ جو امیر المومنین کی فضیلت کو لکھتا ہے اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اللہ اس کے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے جو اس نے ہاتھوں سے انجام دیے ہوں. وجود کتبی کی حیثیت, وجود ذہنی دل میں محبت رکھنا, یہ تو دل میں محبت ہے, یہ ایمان اور نفاق کی علامت ہے. اور پھر وجود حقیقی, وجود خارجی, اس کی تو حیثیت ہی ہے کہ جو وصی رسول بن جائے. علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ, ہے نا. کہا کہا کس کس پہلو کو عرض کیا جائے. عربی زبان میں زیر زبر پیش سے فرق پڑ جاتا ہے. کسی نے مولانا علیہ السلام کا ایک چاہنے والا شاعر تھا, ایسا شعر کہو کہ عربی زبان میں, عرب شاعر تھا وہ, کہ ایسا شعر کہو ایک ہی لفظ ہو لیکن زیر زبر پیش کے اعتبار سے معنی بدلتے رہے اور ہر مطلب میں علی کی فضیلت ظاہر ہوتی رہے. تو کہا بہت آسان ہے, علی حبہ جنہ, جیم نون اور چھوٹی تا, اسے جنہ بھی پڑھتے ہیں, اسے جنہ بھی پڑھتے ہیں, اسے جنہ بھی پڑھتے ہیں. جنہ یعنی قلعہ, مضبوط پناہ گاہ, جنہ کہتے ہیں قلعہ کو. اور جنہ کسے کہتے ہیں؟ جنت کو, نار والجنہ. اور جنہ کسے کہتے ہیں؟ جن کو, جو انسان کے مقابلے میں ہوتا ہے. تو جنہ بھی ہے قلعہ, جنہ ہے جنت, اور جنہ ہے انسان کے مقابلے میں جن. کا علی حبہ جنہ, علی وہ ہے کہ جس کی محبت مضبوط قلعہ ہے. امام القسیم النار والجنہ, علی وہ ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. وصی المصطفیٰ حقا, مصطفیٰ کا برحق وصی ہے. امام الانس والجنہ, جنوں کا بھی امام ہے انسان. صلوات بر محمد و آل محمد. لہذا فخر کیجئے اپنے آئمہ پر, یقین جانیے. ہاں, علی کی محبت یہ ایک منزل ہے, ایک مرحلہ ہے. مشہور روایت ہے سلمان فارسی کی جو ہمارے یہاں آدھی پڑھی جاتی ہے, پوری پڑھنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ جو آدھی پڑھی جاتی ہے اس کا تعلق غیروں سے ہے اور جو اپنوں سے ہیں وہ نہیں پڑھی جاتی. تو سلمان فارسی, علی کی محبت کس کے دل میں سلمان سے زیادہ ہوگی؟ سلمان جو کل ایمان ہے, کہ بات ایمان کے دسویں درجے پر ہیں, تو ایمان کے دسویں درجے کا صحابی سلمان نے کیسے علی کے بارے میں فرمایا, ہم سب امیر المومنین سے عشق رکھتے ہیں, یہاں پر کوئی بھی ایسا نہیں جس کے دل میں عشق علی موجود نہ ہو, اور انشاءاللہ یہ سلامت رہے اور زندگی بھر قائم رہے انشاءاللہ. اور اسی محبت پر موت عطا ہو, اور اسی محبت پر قبر کی پہلی رات امیر المومنین کی زیارت عطا ہو. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک باوا سے بلند درود بھیجتے محمد اور آل محمد پر. علم علی, شجاعت علی, لیکن محبت کیسے پوری ہوگی شجاعت علی پر؟ ایک بات یہ بھی کہ ہم نرس کیا کہ اصحاب کی رفتار تھی رہوار سے بہتر, ایک طرف یہ معاملہ ہے اور دوسری طرف امیر المومنین کو دیکھیں تو غالب کا جملہ ہی ہے, غالب کا بڑا اچھا لگتا ہے. غالب بہرحال محبت علی ان میں تھی, چاہے بعض برائیاں بہرحال موجود تھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن محبت علی تھی, عشق کرتے تھے. لہذا انہوں نے بعض ایسے جملے کہے ہیں, فرمایا کہ ہم ابھی چلتے ہیں دوزخ میں تمہارے ساتھ, اٹھو. کہ تمہارے ساتھ بڑا اہم ہے یہاں پر, اس کو مخاطب کر رہے ہیں. ہم ابھی چلتے ہیں دوزخ میں تمہارے ساتھ, اٹھو, ایک ہی غزوے میں دکھلا دو فرار مرتضیٰ. تو علم علی, شجاعت علی, دونوں اپنے کمال پر ہے. لہذا اس بات کی دلیل ہے کہ علی رسول اللہ کے بعد امام وقت ہیں, اس لیے کہ اگر علم اور شجاعت کسی اور کے پاس زیادہ ہوتی تو اس کا حق ہوتا. بہت کامن سینس کی بات ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی قبول کرے نہ کرے, میں تو یہاں یہ گزارش کر دوں, یہ تو ہم اپنی بات پیش کرتے ہیں, کوئی قبول کرے نہ کرے, لکم دینکم ولی دین, ہر ایک کی اپنی مرضی ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے, لیکن اتنا علی میں ضرور ہے کہ ساری دنیا مل کر علی کو چھوڑ دے تو علی کا جاتا کچھ نہیں, اور علی کسی کو چھوڑ دے تو اس کا بچتا کچھ نہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. ساری دنیا علی کو چھوڑ دے تو علی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اگر علی کسی کو چھوڑ دے تو پھر شامت آ جائے گی. دنیا میں نہ آئے وہاں تو ضرور آئے گی. تو عشق علی, شجاعت علم اپنے کمال پر, لہذا ہم ان سے عشق کرتے ہیں. لیکن عشق کا ایک تقاضا, سلمان فارسی کا ایک جملہ, حضرت سلمان فارسی ایک مرتبہ رسول کے بزرگ اصحاب تشریف فرماتے, ابتدائی حصہ بہت مشہور ہے لہذا میں جلدی جلدی پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں. بزرگ اصحاب تشریف فرماتے, رسول نے ایک سوال کیا کہ ویسے تو تم مجھ سے سوال کرتے ہو, آج میں تم سے سوال کرتا ہوں, یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو سارا سال کے روزے کے ثواب کو حاصل کرتا ہو. اور اب تک کسی نے اگر روایت نہیں سنی تو اس تک انشاءاللہ پہنچ جائے کہ ہم حسین مظلوم کے ذکر کے صدقے میں اس برکت کو یہاں سے لے کر جائیں, اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں انشاءاللہ. کہ تم میں سے کون ہے جو سارا سال روزے کا ثواب اس کا ثواب حاصل کرتا ہو, اور تم میں سے کون ہے جو رات بھر کی عبادت کا ثواب حاصل کرتا ہو, اور تم میں سے کون ہے جو روزانہ قرآن ختم کرنے کا ثواب حاصل کرتا ہو. اب جلیل القدر اصحاب موجود ہیں لیکن روزانہ قرآن ختم کرنے کا ثواب اور سارا سال روزہ رکھنے کا ثواب, بھائی رمضان میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. شروع شروع میں تو جوش ہوتا ہے لیکن آخر میں لوگ کاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اب آخری جمعہ گزر گیا, اب آخری بدھ رہ گیا, بس اب عید آنے والی ہے, کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے. تو رمضان میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے, ایک مہینہ سارا سال روزہ رکھنا اور روزانہ قرآن پڑھنا, اور رمضان میں قرآن ختم کرنا جب اختتامی ایام ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ علماء سے سوال کیا کیا جاتا ہے رمضان میں, پوچھا جاتا ہے کہ مولانا صاحب رمضان میں قرآن شروع تو کر دیا تھا اب ختم نہیں ہو رہا, تو کوئی بلا تو نہیں آ جائے گی, کوئی مصیبت تو نہیں آ جائے گی, اس لیے کہ رمضان میں ختم نہیں ہو سکا. اس کا جواب یہی ہے کہ نہیں, اگر آپ نے شروع کر دیا ہے قرآن بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے ہے, ٹھیک ہے, سمپل ہی ہے, اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ تھوڑی ہے کہ آپ نے اگر یہ نہیں کیا تو پھر یہ ہو جائے گا, یہ اینٹی بائیوٹک کی گولی کی طرح تھوڑی ہے کہ کھائی تو اثر ہوا یا نہ ہوا دس بیماریاں ساتھ میں مزید لگ گئیں تو ڈاکٹر صاحب کی زندگی بھر کے روزگار کا انتظام ہو گیا. یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, ویسے ہی کسی کی توہین جسارت مخصوص نہیں ہے. اللہ قرآن اس طرح نہیں ہے, بعض دعائیں بھی لوگ سوال کرتے ہیں, جب دعائیں بتلائی جاتی ہیں اگر کوئی اہل بیت سے منسوب دعا ہو, میں اس کی بات کر رہا ہوں, تو مولانا یہ دعا کہیں جلالی تو نہیں ہے, کہیں ہمیں پر تو نہیں پلٹ آئے گی؟ نہیں, کوئی دعا جلالی نہیں ہوتی. آپ کا کام دنیا میں ہو یا نہ ہو کم از کم اتنا ضرور ہو جائے گا کہ جو آپ نے دعا مانگی ہے اس کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا, اور اس دعا کا جو ثواب لکھا جائے گا تو قیامت میں جب انسان پہنچے گا اور نامہ اعمال کھولے گا تو دیکھے گا کہ پروردگارہ یہ تو بہت سی نیکیاں ایسی تھیں جو میں نے کی نہیں تھیں, یہ کسی اور کی فائل کھل گئی ہے, تو اللہ کی آواز آئے گی نہیں تیرا ہی نامہ اعمال ہے, یہ وہ دنیا کی دعائیں تھیں جو تو نے مانگی تھیں, ہم نے مصلحت کی وجہ سے جو تیری ہی مصلحت میں تھا ہم نے قبول نہیں کی تھی, ہر دعا کے بدلے میں ہم نے قیامت میں تجھے ایک نیکی عطا کی. اور اس وقت مومن کہے گا کہ پروردگارہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, سب کچھ یہی ملتا تو بہتر تھا. تھوڑا سا ہم بے صبرے ہیں, سب یہی چاہتے ہیں, وہاں جو ملے گا وہ خالدینہ فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ, فار ایور ہے. خالدینہ کا مطلب ہمیشہ, پھر اللہ شاید ہو سکتا ہے محسوس کیا ہو پروردگار عالم نے کہ کوئی مذاق سمجھ رہا ہو کہ ہمیشہ, فار ایور کا ابدا مذاق نہیں ہے, حقیقت میں کہہ رہا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے جنت ہے. اسی لیے تو دنیا کی 50 سالہ زندگی انسان پر صبر کر لیتا ہے, صبر کرنا اسی لیے آسان ہوتا ہے وہاں ہمیشہ کے لیے. صحیح, بعض لوگ یہ بزرگ کہا کرتے تھے کہ صبح صبح ایک انڈا چوک پہ جا کر رکھ دیا تو جو وہاں سے گزرے گا جس کا پیر وہاں پر پڑا ہماری ساری بلائیں اس کے سر پر, اور نہ ہی صدقہ دینے میں یہ کام ہے کہ کسی کو صدقہ دیا, صدقہ رد بلا ضرور کرتا ہے کہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری بلائیں کسی اور پر ٹرانسفر کر دیتا ہے. اللہ کو ضرورت نہیں خام خواہ ٹرانسفر ڈیبٹ کریڈٹ کرنے کی, اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اس کے پاس کوئی اس قسم کا حساب و کتاب ہے کہ ایک میں کمی کی ہے تو ایک میں اضافہ کرنا ہی پڑے گا کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. بعض لوگ جیسے سورہ الحمد, سورہ الحمد کو پڑھنا کیا فقط مردے کے لیے؟ حدیث میں آیا ہے کہ اگر ایک شخص مریض ہو اور اس کا مرض لا علاج ہو اور طبیبوں نے جواب دے دیا ہو تو اس کے لیے سورہ الحمد پڑھی جائے تو اس سے اس کا علاج ہو سکتا ہے. اب فرض کیجئے کہ مولوی صاحب نے ممبر سے کہا کہ فلاں صاحب بہت علیل ہیں ان کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. وہ تو مریض رہے گا, مولوی صاحب کی شامت آ کے ان کا فاتحہ واقع ہو جائے گا. پھر تو ہمارا مریض ہمارا زندہ ہے, وہ آپ نے ابھی فاتحہ پڑھوا دیا. فاتحہ حدیث میں آیا ہے کہ مرنے والے کے لیے, تو وہ تو بات کی بات ہے. زندہ جو ہے اگر وہ مریض ہے اس کے لیے فاتحہ پڑھو, اللہ اس میں شفا دے گا. یہ کوئی وہ معاملہ تھوڑی ہے. وہ ایک بات کہی جاتی تھی جب نئے نئے آئی ڈی کارڈ بنے تھے تو اس وقت کمپیوٹرائزڈ تو بڑے سب کے غلط بن کر آ رہے تھے, صحیح ہے, سب کے غلط غلط بن کر آ رہے تھے. تو ایک محترمہ تھی, ان کے شوہر زندہ تھے تو ان کا بیوہ لکھا ہوا آ گیا, کبھی بیوہ ہیں یہ. تو وہ پہنچی اپنے شوہر کو لے کر, کہا بھائی آئی ڈی کارڈ ہے اس میں, میں اس میں آپ نے بیوہ لکھا ہوا ہے, میرے شوہر سامنے موجود ہیں. تو ایک تو طریقہ یہ تھا کہ آئی ڈی کارڈ کو درست کر لیا جاتا, دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس نے ڈرا سے گن نکالی, تین گولیاں شوہر کو ماری, کہا اب تو بیوہ ہو گئی, کارڈ ٹھیک ہو گیا آپ کا, ٹھیک ہو گیا. اللہ کے یہاں حساب نہیں ہے کہ جناب الحمد تو چلی گئی, اب زندہ کے لیے چلی گئی تو کیا ہوگا, کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. تو ایڈجسٹ کیسے ہوگا؟ یہ مولانا غلام حسن عسکری صاحب علی اللہ مقامہ, وہ ایک تقریر میں جملہ کہا کرتے تھے, یہ ہمارے یہاں خرافات موجود ہیں اور اب تو تھوڑا الحمدللہ کم ہو رہی ہیں علماء کے بیان کی برکت سے, لیکن مولانا غلام حسن عسکری صاحب کہتے ہیں میں مجلس پڑھنے کے لیے انڈیا میں ایک مجلس پڑھنے کے لیے جگہ پہ پہنچا, مجلس سویم تھی, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو مردے کو دفن کیا جا رہا ہے تو ساتھ میں چار چڑیائیں بھی دفن کی جا رہی ہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ چار چڑیائیں ساتھ میں کیوں دفن کی جا رہی ہیں اس کے ساتھ. کہا قبلہ ہمارے یہاں اصل میں بات یہ ہے, مشہور یہ ہے کہ جو بدھ کو مرتا ہے تو چار بدھ تک کنٹینیوس ملک الموت آتا رہتا ہے, تو ہم چار میں ایڈوانس روحیں اسے دے رہے ہیں کہ یہ چار پہلے سے لے لینا, بار بار نہیں آنا بھائی. یہ سب ہمارے معاشرے کی بات ہے. جو مجلس حسین میں آتا ہو, جس کے دل میں عشق حسین ہو, وہ بدعتوں پر عمل نہیں کیا کرتا, وہ سنتوں پر عمل کیا کرتا ہے, حقیقی سنت پر. یہ ساری دوسری باتیں. تو بات کہاں پہنچ گئی, حضرت سلمان فارسی وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ, آپ نے جو کہا میں اس پر عمل کرتا ہوں. کیا کہا؟ میں دن میں پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب, سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب, پوری رات عبادت کرنے کا ثواب, انا یا رسول اللہ. اب تمام اصحاب نے دیکھا کہ اللہ کے رسول دیکھیے یہ کیا بات کر رہے ہیں, تو پورا دن ہمارے ساتھ گھومتے رہے تھے, کہاں سے قرآن, کون سا قرآن, ختم کرنے کا ٹائم ہی نہ ملے, اور ہم نے دیکھا خود ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا جائے تو سارا سال روزہ رکھنے کا ثواب کہاں سے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی مرتبہ آرام کر رہے تھے رات میں تو ساری رات عبادت کا ثواب کہاں سے. تو سلمان نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا ہے. رسول اللہ نے کہا سلمان جواب دو, تم پر اعتراض ہو رہی ہے. سلمان فارسی نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول آپ ہی کتاب لے کر آئے جس میں موجود ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے 10 برابر اجر عطا فرماتا ہے. بس میں مہینے میں کوشش کرتا ہوں کہ 3 روزے رکھ لیا کروں, جب 3 روزے رکھ لیتا ہوں تو پورے مہینے کے روزے کا ثواب عطا ہو جاتا ہے. آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ سارا سال روزہ رکھتا ہو, روزے کے ثواب کو حاصل کرتا ہوں. رکھتا نہیں ہوں میں سارا سال, لیکن ثواب کو حاصل کر لیتا ہوں, اس لیے کہ کم از کم مہینے میں 3 مرتبہ روزہ رکھ لیتا ہوں. تو انشاءاللہ عادت بنا لیجئے کہ سارا سال روزے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور پھر آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ جو رات کو وضو کر کے سوتا ہے اسے ساری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. جب بھی رات میں سوتا ہوں وضو کر کے سوتا ہوں, ساری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور آپ ہی نے تو فرمایا تھا سارا سال روزہ, قرآن کی تلاوت, روزانہ قرآن کی تلاوت. اللہ کے رسول آپ ہی نے ارشاد فرمایا تھا کہ سورہ توحید ثلث قرآن ہے, یعنی 1/3 قرآن ہے, قل ھو اللہ احد کی تلاوت. تو 1/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. دن میں کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہوں, پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جاتا ہے. جو مجمع سلمان کے ایمان کو نہ سمجھ سکا, وہ کل ایمان کے ایمان کو کیا سمجھے گا؟ ابھی تو سلمان تک نہیں پہنچے, کل ایمان تک کیا پہنچیں گے. اچھا یہ ایسا معروف بھی ہے, پڑھا بھی جاتا ہے, بس جیسے یہ ہوا سلمان فارسی نے جواب دے دیا کمپلیٹ. اس کے بعد سلمان فارسی نے اپنی مرضی سے آگے ایک بات بڑھائی. سلمان بہت تابع اور متی ہیں, ایک جملہ لیکن اضافہ کا, لیکن اللہ کے رسول آپ ہی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی فی الناس کا مثل سورت توحید فی القرآن. علی کی مثال انسانوں میں ویسی ہے جیسے سورہ قل ھو اللہ احد کی مثال قرآن میں ہے. قرآن میں سورہ قل ھو اللہ احد, انسانوں میں علی. آپ نے فرمایا کہ قل ھو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے. تین قل ھو اللہ احد مل کر ایک قرآن بنتے ہیں. بس علی کی محبت بھی ویسی ہے, جو دل سے محبت کا اظہار کرتا ہے, جو دل میں محبت رکھتا ہے وہ علی کی ایک تہائی محبت رکھتا ہے, جو زبان سے اظہار کرتا ہے وہ دو تہائی محبت رکھتا ہے, جو عمل کر کے سیرت علی پر عمل کر کے بتلاتا ہے دل میں بھی ہے, زبان پر بھی ہے, عمل میں بھی ہے, در حقیقت وہ علی پر کامل ایمان رکھتا ہے. کامل وہ ہے, علی بھی اسی طریقے سے. تو زبان پر اگر ہے یا علی تو یہ 1/3 ہو گیا, دل میں بھی ہے یہ 2/3 ہو گیا, عمل میں ہے تو پھر مکمل ہوا. وہ علی کہ جو اتنے عظیم الشان ہیں, جنہیں اتنا بے نیاز اللہ نے بنایا ہے کہ نہ علی نے دنیا مانگی اللہ سے نہ جنت, اس لیے کہ فرمایا کہ میں جنت کی لالچ میں تو عبادت کرتا ہی نہیں, میں جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہی نہیں. اس علی نے ایک بیٹا مانگا اللہ سے, نہ دنیا مانگی ہے نہ جنت, لیکن بیٹا مانگا ہے, اور بیٹا ایسا کہ میرا وارث بن سکے. وارث علی آسان بات نہیں ہے, وارث علی بننا. جو علم میں بھی وارث ہیں, جو شجاعت میں بھی وارث ہیں. عباس کی شجاعت تو سب کے سامنے ہے, شجاعت ابو الفضل عباس جو صفین کے میدان میں نظر آئی ہے کہ کربلا میں سید الشہداء نے کہا تھا, عباس تیرے جانے سے یہ انقلاب آ گیا کہ اب تک جو آنکھیں جاگا کرتی تھیں وہ سویا کریں گے, جو سویا کرتی تھیں وہ جاگا کریں گے. کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ عباس تو زندہ تھا تو دشمن پر ہیبت طاری تھی, عمر سعد کو نیند نہیں آتی تھی, کرملا کو نیند نہیں آتی تھی, یہ عباس کی ہیبت ہے. اصل 9 محرم الحرام کو تاریخ میں ملتا ہے, ابھی منزل مصائب پر نہیں آیا. مجھے ایک جملہ مولا عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کا خطبہ بہرحال پیش کرنا میں وعدہ کر چکا ہوں کہ 9 محرم کو دشمن نے حملہ کر دیا تھا, شجاعت عباس کیا ہے. 9 محرم کو حملہ کیا, گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں شروع ہوئی آنا, عصر کا وقت تھا. مولا حسین ابو الفضل عباس علیہ السلام کے ساتھ تھے, کہ عباس جا کر دیکھو کون آ رہا ہے. ابو الفضل عباس جاتے ہیں, دیکھتے ہیں دشمن کی فوجیں آ رہی ہیں, تلوار کو نکالا اور کربلا کی زمین پر ایک خط کھینچا, کہ اگر کسی کی مجال ہے تو اس خط سے آگے بڑھ کے بتائے, ٹھہر جاؤ میں اپنے آقا سے پوچھ کر آؤں کہ وہ کیا حکم فرماتے ہیں. حسین مظلوم کے پاس گئے ہیں, لشکر وہاں روب عباس سے روکا رہا. حیبت ابو الفضل عباس ایسی تھی کہ لشکر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکا. میں کہوں گا کہ اے مولا عباس, 9 محرم کو تو آپ کے روب اور آپ کی حیبت نے پہرا دے دیا, جب شام غریبہ یہ لشکر آیا تھا تو کوئی روکنے والا موجود نہیں تھا. تو شجاعت میں تو ہیں علی کے وارث, علم میں بھی. اس لیے کہ چوتھے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ نافذ البصیرہ, میرے چچا نافذ البصیرہ ہیں, یعنی جن کی بصیرت کی نگاہیں وہ ہیں کہ امام. یہ جملہ کہے امام سند نے, کہا کان عالما زاہدا تقیا, وہ عالم تھے. امام علیہ السلام کہیں عالم تھے, زاہد تھے, متقی تھے, فقط شجاعت عباس نہیں. اور وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو علم عباس پر دلیل ہے, فساد عباس پر دلیل ہے, کہ خانہ کعبہ کی چھت پر ابو الفضل عباس علیہ السلام کا یہ خطبہ ہے, شاید آپ نے اس سے پہلے سماعت نہ فرمایا ہو. حسین مظلوم جب نکل رہے تھے مکہ سے, مولا کا سفر کیا تھا, مدینہ سے مکہ گئے, مکہ میں حج کا ارادہ کیا, جب قاتل پتہ چل گئے کہ حاجیوں کے بیس میں آ چکے ہیں, حج کو عمرے میں تبدیل کیا, اور جس دن مولا نکل رہے ہیں, یعنی یہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کا خطبہ ہے 7 ذی الحج کو, 7 ذی الحج جب سارے حاجی پہنچ چکے ہوتے ہیں, مکہ بھرا ہوا ہے, دشمن موجود ہیں وہاں پر, قاتل موجود ہیں, ابو الفضل عباس آتے ہیں اور خانہ کعبہ کی چھت پر تشریف لے جاتے ہیں. خود یہ بھی ایک بظاہر تعجب کی بات لگتی ہے کہ کعبے کی چھت پر کوئی پہنچ جائے, لیکن یہ اس کا بیٹا ہے جس نے مہر نبوت پر پہنچ کر بتوں کو توڑا تھا, اس کا بیٹا ہے. کعبے کی چھت پر تشریف لے گئے مولا, حاجی موجود ہیں, سید الشہداء بھی موجود ہے وہاں پر. ایک عجیب جملہ کہا, یہ فضائل علی بزبان عباس ابن علی. بس اوقات ہم بعض فضائل سنتے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ذاکروں نے بنا دیا, خطابت میں کہہ دیا. آپ سنیے گا ابو الفضل عباس کیا فضائل علی پڑھ رہے ہیں. کہ الحمدللہ الذی, اور اس پر واقعا حق یہ ہے کہ جوش ایمانی کا اظہار کیا جائے, یقین جانے, اس لیے کہ یہ میرے اپنے جملے نہیں ہیں, یہ میری خطابت نہیں ہے, یہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کے جملے ہیں. فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ, حمد اس پروردگار کی جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا کہ ان کے بابا کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے. یہ علی کی فضیلت بعد میں ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں؟ کعبے کی فضیلت پہلے ہے کہ علی اس میں پیدا ہوا ہے؟ جملہ اور ہمارے اسے یہاں سے دور کر دیں اگر ڈسٹرب ہو رہا ہے مجلس. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ, ہم پروردگار کی کہ جس نے کعبے کو فضیلت بخشی کہ ان کے بابا کی ولادت ہوئی. پھر فرمایا من اصبح بالامس بیتن, من کان بالبیت بالامس بیتن اصبح قبلتن, کل تک وہ جو فقط گھر تھا علی کی ولادت کے صدقے میں کعبہ بن گیا. یہ عباس کہہ رہے ہیں کل تک جو گھر تھا علی کی ولادت نے کعبہ بنایا ہے. یہ ایوہ الکفرۃ الفجرہ, فرمایا اے کافروں اور فاجروں, جملے پہ غور کیجئے گا. ابو الفضل عباس میں مولا سے کہوں گا مولا مکہ میں تو نو انٹری گیٹ بنا ہوا ہے, کوئی غیر مسلم انٹر ہی نہیں ہو سکتا. حرم میں کسی غیر مسلم کا داخلہ اجازت ہے؟ نہیں, فقط مسلمان ہے حرم میں, اور تو کوئی مسلمان غیر مسلم تو آ ہی نہیں سکتا. مولا آپ کہہ رہے ہیں اے کافروں اور فاجروں, سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ حج سے فقط اسلام کا فیصلہ نہیں ہوگا, نمازوں سے فقط اسلام کا فیصلہ نہیں ہوگا, روزوں سے فقط اسلام کا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ دیکھو محبت حسین کس کے دل میں ہے, جس کے دل میں حسین کی محبت ہے وہی اسلام کے اندر داخل ہے. زندہ باد, زندہ باد, یا ایھا الکفرۃ الفجرہ, اے کافروں اور فاجروں, مولا کعبے کے پاس کافر کہاں سے آ گئے؟ کا بات یہ ہے کہ جس کے دل سے حسین نکل جاتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. جن کے دلوں میں حسین کا حب نہیں ہے, مولا خطاب کر رہے ہیں نا کہ ایک کافر اور فاجر ہو. جو حاجی بھی وہاں پہ جاتا ہے جس کو حیدر کی ولایت کا اعتراف نہیں, لاکھ سجدے کرے پر یہ گناہ معاف نہیں, جس کعبے کی زیارت سے تیرا دل نہیں بھرتا, تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف. صلوات بر محمد و آل محمد. ایھا الکفرۃ الفجرہ اتصدون طریق الامام البررہ, تم کعبے کے راستے کو امام برحق کے لیے روک رہے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ امام برحق کو کعبے سے نکال دو؟ من ہوا احق بہ من البیت, کون ہے جو حسین سے زیادہ کعبے کا سزاوار ہو؟ من ہوا ادنا بہ, ابو الفضل عباس علیہ السلام کا خطبہ ہے, اور کون ہے جو حسین سے زیادہ کعبے کے قریب ہو؟ اور پھر ایک عجیب جملہ کہا, کہا کہ قد استلم الناس الحجر والحجر يستلم لديه, جب تم حج پہ آتے ہو تو حاجی حجر اسود کا بوسہ دیتا ہے, لیکن جب حسین وہاں جاتا ہے تو حجر اسود آگے بڑھ کر حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے. ماشاءاللہ, یا قد استلم الناس الحجر, لوگ حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں, والحجر يستلم يديه, اور حجر اسود آگے بڑھ کر حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر حسین حجر اسود کی طرف آگے بڑھیں تو لطار البیت الہ قبل ان یمشی لدہ, حسین قبل اس کے کہ کعبے کی طرف آگے بڑھیں کعبہ آگے بڑھ کر حسین کا طواف کرے گا. قبل ان یمشی لدہ فلولا حکم اللہ الجریہ و اسرار العلیہ و اختبار البریہ, اگر لوگوں کا امتحان مقصود نہ ہوتا اور اگر لوگوں کی آزمائش مقصود نہ ہوتی تو قبل اس کے کہ حسین آگے بڑھتے کعبہ آگے بڑھتا. اور پھر فرمایا کہ اتخوفون قوما بالموت بالطفولیت کہ یلعبوا بالطفولیت و کیف کان بالرجولیت, تم اس قبیلے کو موت سے ڈرا رہے ہو جو بچپن میں موت سے کھیلا کرتا تھا تو جوانی میں اس کا عالم کیا ہوگا, تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو. اور پھر فرمایا کہ اگر میرے آقا کا حکم ہو تو میں تم پر اسی طرح سے جھپٹ پڑوں گا کہ کسفر الغزبان علیکم بالعصافیر الطیران, کہ جیسے ایک چنگھارتا ہوا شیر چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو کھا جاتا ہے, میرے آقا حکم دے مجھے. اور پھر فرمایا کہ انظروا فانظروا, دیکھو اور پھر دیکھو کہ ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر, کون شارب الخمر ہے اور کون صاحب حوض کوثر ہے. غور تو کرو ذرا, تم کس کو کس کے مقابلے پر لا رہے ہو. اور ممن فی بیتہ الوحی والقرآن, کون ہے کہ جس کے گھر پہ وحی اور قرآن ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ عجیب جملہ کہا کہ تم وہی غلطی کر رہے ہو جو قریش نے غلطی کی تھی کہ وہ رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے جبکہ میرے بابا علی زندہ تھے, تو جب تک علی زندہ تھے کوئی رسول تک پہنچ نہیں سکا, تو جب تک عباس زندہ ہے کوئی حسین تک پہنچ نہیں سکتا. تو یہ ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے, کہا کہ پہلے مجھے قتل کرو پھر حسین تک آنا. اور واقعی یہی ہے کہ جب تک حسین ابو الفضل عباس علیہ السلام کے سائے میں تھے, یہ جملہ مجھے کہنے دیجیے اس لیے کہ محفل مرتا میں پڑھ کر آ رہا ہوں ابھی, کل یوم استجار ابہل ہدا, جب عرب شاعر نے کہا کہ عاشور کا دن وہ تھا کہ جب آفتاب امامت عباس کی پناہ میں تھا, اور حسین نے کہا تو نے ٹھیک کہا, اس لیے کہ واقعی عباس کی پناہ میں تھے حسین. آج ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ماتم بھی ہے, اور خوب انشاءاللہ ظاہر ہے کہ جب آنکھ پر ماتم ہوگا ماتمیوں کو انشاءاللہ اس ماتم کو شہزادی کونین قبول فرمائے اور انہیں بہترین جزا عطا فرمائے انشاءاللہ. اس ماتم کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ ایک جملہ ضرور کہتا ہوں جب آنکھ پر ماتم ہو رہا ہوتا ہے, تو کچھ میرے پاس موجود تھا, دو جملے ہیں فقط, اور جی چاہتا ہے کہ سنا دوں یہاں پر کہ آنکھ پر ماتم, میرے ماتھے پہ محراب عشق علی, میرے ماتھے پہ محراب عشق علی, تیرے ماتھے پہ پھر یہ شکن کس لیے, میرے ماتھے پہ محراب عشق علی, تیرے ماتھے پہ پھر یہ شکن کس لیے, ہاتھ اپنے میرے سینہ میرا اپنا, ہاتھ میرے اپنے میرے سینہ میرا اپنا, تیرے سینے میں پھر یہ دکھن کس لیے. یا ہاتھ اپنے میرے سینہ اپنا میرا, تیرے سینے میں پھر یہ دکھن کس لیے, آنکھیں اپنی میری آنسو اپنے میرے, تیری آنکھوں میں یہ چبھن کس لیے, تیری آنکھوں میں پھر یہ چبھن کس لیے. آنکھ پر میں چلوں, آنکھ پر میں چلوں پھر بھی راضی رہوں, تجھ کو ہوتی ہے پھر یہ جلن کس لیے. تو آنکھیں اپنی میری آنسو اپنے میرے, تیری آنکھوں میں پھر یہ چبھن کس لیے. آنکھ پر میں چلوں میں تو راضی رہوں, تجھ کو ہوتی ہے یہ پھر جلن کس لیے. تو شبیر کا ماتم ہے, ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ماتم ہے, جتنا ماتم ہو وہ کم ہے. کہ انشاءاللہ اسی ماتم میں ہماری موت آئے, ہم امیر المومنین کے پاس سرخرو ہوں, شہزادی کونین کے پاس سرخرو ہوں. آج اس کی شب شہادت تو سب کی عاشور کے دن ہوئی ہے, لیکن آج کی شب ان سے منسوب ہے کہ جو اتنے طویل القامت تھے کہ باقاعدہ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو قدم ابل فضل عباس زمین سے ٹکرا رہے ہوتے تھے. جملہ میں نے کیوں کہا, سید مہدی بحر العلوم بہت جید ہمارے عالم ہیں, مجتہد مرجع تقلید, ایک مرتبہ گئے اصل قبر حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے پاس. وہاں پر پہنچے تو وہاں ایک معمار موجود تھا, مولا کے حرم کا توسعہ ہو رہا تھا تو وہاں پہ ایک معمار موجود تھا. اس معمار نے سوال کر لیا, کہا کہ آغا صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کا قد اتنا بلند تھا ہم نے سنا ہے, تو یہ عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے, یہ قبر قد کے برابر کیوں نہیں ہے؟ وہ معمار کہتا ہے کہ سید مہدی بحر العلوم نے دیوار پر سر رکھا اور چیخ کر رونا شروع کیا. کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ تجھے کیا معلوم, عباس کا قد ضرور بلند تھا لیکن جب میرا مولا زمین کربلا پر گرا تو اتنی تلواریں لگی کہ جسے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. شجاعت عباس, وفا عباس. ابو الفضل عباس جب ولادت ہوئی تھی آنکھیں بند تھیں اور ماں ام البنین پریشان تھی, لیکن جیسے ہی حسین آتے ہیں علی نے کہا بیٹا حسین عباس کو اپنی گود میں لینا, اور جیسے حسین نے گود میں لی عباس نے آنکھیں کھولی اور گویا ہاتھ اس وقت بڑھائے تھے, شاید سمجھانا چاہتے ہو مولا ہاتھوں کا نذرانہ تو ابھی سے قبول کر لیجئے مولا. اسی لیے 21 رمضان جب علی نے اپنی ہر اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا تھا اور گریے کی آواز بلند ہوئی تو علی نے کہا تھا ابھی میں زندہ ہوں, یہ کون رو رہا ہے؟ کہ عباس کی ماں ام البنین گریا کر رہی ہے. علی نے بلایا, کہا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا نہیں معلوم میرے بچے سے کیا خطا ہو گئی, آپ نے ہر ایک کا ہاتھ تو حسن کے ہاتھ میں دیا, میرا عباس باقی رہ گیا. علی نے عباس کو بلایا, ایک طرف سے حسین کو بلایا, کہ عباس آج تے تیرا مولا حسین, آج تے تیرا آقا حسین. حسین امام ہے عباس کے, حسن مجتبیٰ کی موجودگی میں بھی. تو یہ عباس دل کی تمنا ہے, ہر ایک کی دل کی تمنا ہے کہ عباس کی زیارت پر جائے انشاءاللہ, وہاں پر آپ روضہ دیکھیں. عباس اور پانی کا نام ایسے منسوب ہو گیا ہے, کسی نے بہت خوب کہا تھا آنکھوں سے جو غازی کا روضہ نظر آتا ہے, دل سے جو اسے دیکھو کعبہ نظر آتا ہے, دل سے جو اسے دیکھو کعبہ نظر آتا ہے. یہ رزق علی کا ہے میں مانتا ہوں, لیکن پانی مجھے غازی کا صدقہ نظر آتا ہے. عباس اجازت لینے کے لیے آتے ہیں اور سب جانتے ہیں علی کے ایک ایک صحابی کو معلوم ہے کہ عباس کو کیوں مانگا گیا تھا, اس لیے کہ کربلا میں علی کو ایک وارث چاہیے تھا. لہذا شب عاشور زہیر قین نے کہا تھا, اے عباس تجھے معلوم ہے کہ تیرے بابا نے تجھے کیوں مانگا تھا, تم کربلا میں کیوں آئے ہو؟ کا اتشجعونی یا زہیر, اے چچا زہیر مجھے جوش دلا رہے ہیں, کل بھیا سے کل مولا سے اجازت لے کر بتلائیے گا, آقا حسین جب اجازت دے دیں گے آپ دیکھیں گے پورا لشکر یزید الحفیظ اور الامان پکار اٹھے گا, مجھے اجازت مل جائے. عباس کے دل کی سب سے بڑی تمنا ہے کہ کربلا میں جہاد کروں. عباس کی دو ہی تو تمنائیں تھیں, اور مجھے اسے ایک مفہوم لینا ہے انشاءاللہ. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین, اکشف کربی بحق اخیک الحسین, اے حسین کے چہرے سے غموں کو دور کرنے والے آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے کہ میرے غموں کو بھی دور فرماتے. یہ وہ تسبیح ہے جو عباس کے نام کی پڑھی جاتی ہے, انشاءاللہ مصائب کے دوران پڑھیں گے اور سب مل کر انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن یہ اللہ نے باب الحوائج کا لقب عباس کو کیوں عطا کیا ہے, یہ مقام کیوں عطا کیا ہے؟ اس لیے کہ عباس کی دو ہی حاجتیں تھیں, ایک حاجت یہ تھی کہ پانی کسی طرح سکینہ تک پہنچا دے, اور ایک حاجت یہ تھی کہ جنگ کی اجازت مل جائے. نہ جنگ کی اجازت مل سکی, نہ پانی سکینہ تک پہنچا سکے. جب اجازت لینے کے لیے آئے ہیں, حسین نے اجازت دی, سکینہ حسین کی बेटी सिफारिश लेकर आई है, और जैसे सिफारिश लेकर आई, हुसैन ने एक जुमला सकीना से कहा, एक जुमला अब्बास से कहा, कहा अब्बास बहुत बड़ी सिफारिश लेकर आए हो, अब्बास हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, जाओ हमने तुम्हें इजाजत दी। और एक जुमला सकीना से कहा, कहा सकीना आज तो चचा की सिफारिश कर रही है, लेकिन कल जब तमाचे लगेंगे तो चचा बहुत याद आएगा, चचा बहुत याद आएगा। अब्बास जाने लगे, लेकिन लेकिन जैनब से इजाजत लेना जरूरी है। जैनब और अब्बास में तकरीबन 20 बरस का फासला है, मां बनकर पाला है अब्बास को। अब्बास आते हैं अदब के साथ बीवी के सामने बैठ कर और आकर कहते हैं कि ऐ शहजादी क्या मुझे अब मरने की इजाजत है? और कोई जैनब के दिल से पूछे कि अब्बास को कैसे इजाजत दें? जैनब ने एक जुमला कहा, कहा अब्बास तुम जा तो रहे हो लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है, मेरे बाबा अली मुझे कहा करते थे कि जैनब तेरे बाजुओं में रस्सियां बांधी जाएगी, जैनब तुझे कैदी बनकर कूफा और शाम जाना होगा। अब्बास ने सोचा करते थे जिसका एक भाई हो अरे उसकी जाने को निगाह उठाकर नहीं देखता, अल्लाह ने मुझे अब्बास जैसा भाई अता किया था। लेकिन अब्बास अब तुम जा रहे हो, जैनब को यकीन आ गया कि बाजुओं में रस्सियां बंधे गांव करीब आ गया, जैनब को यकीन आ गया। अब्बास चले, जुलजना पर सवार हुए, फुरात पर पहुंचते हैं, फुरात पर अली के शेर ने कब्जा किया, मश्के सकीना को भरा, 3 दिन का भूखा प्यासा अब्बास है। लेकिन उलमा बयान फरमाते हैं कि जब इंसान पानी में देखता है तो उसे अपनी तस्वीर नजर आती है, शायद अब्बास को सकीना के खुश होकर नजर आए हो, दिल से कहा होगा अब्बास खबरदार ये पानी न पीना, हुसैन की सकीना प्यासी है, हुसैन का अली असगर भी। मश्के सकीना को भरा और ये वाहिद प्यासा है जो नहर से प्यासा वापस पलटा है। अब्बास नहर से वापस पलटे और एक हाथ में अब्बास की अलम है, एक हाथ में मश्क है। अब्बास आगे बढ़ रहे हैं कि दाया बाजू का अलम हुआ, अब्बास का अलम को दाहे झुका, अब्बास ने अलम को बाएं बाजू में संभाला, बाएं बाजू में अलम को मश्क को संभाला, एक मरतबा बाया बाजू में कलम हुआ, अब्बास के बाजू कलम होना शुरू हुए। और ये वो मौका था कि अब्बास जब किसी जाकिर के ख्वाब में आए तो ख्वाब में आकर कहा ऐ जाकिर तू मेरे मसाइब तो पढ़ता है लेकिन पूरे मसाइब नहीं पढ़ता। उस जाकिर ने कहा आका मैं तो आपकी हर मुसीबत पढ़ता हूँ। मौला ने कहा नहीं तू मेरी सबसे बड़ी मुसीबत नहीं पढ़ता। कहा आका आपकी सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? अमल फजल अब्बास ने कहा जब भी कोई शहीद घोड़े से गिरता था हाथों को बढ़ा के जमीन का सहारा लेता था, तेरा मौला जब जमीन पर आया हाथ कलम हो चुके थे, अब्बास मुंह के बल जमीन ले गए। हम आतम करते जाए गिरिया करते जाए, आज बाबुल हवाइज का जिक्र है, खुदा आपकी तमाम हाजतों को पूरा फरमाए, खुदा बेगम अताला फरमाए, खुदा ने मैं हुसैन के सदके में अब्बास का रोजा नसीब फरमाए, ज़ियारत नसीब फरमाए। मैं एक जुमला आप रोते जाए, एक जुमला आप सबकी जानिब से, ऐ आका अब्बास मेरी जान आप पर कुर्बान, मैं जानता हूं जैसे कोई शहीद घोड़े से नहीं गिरा आप वैसे घोड़े से जमीन पर आए, लेकिन आप सबकी जानिब से मौला जैनब 11 मुहर्रम को जमीन कर्बला पर वैसे गिरे जैसे अब्बास जमीन पर गिरे। आप कदीमी मोमिन हैं, समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई छोटा बच्चा मुझसे सवाल करे ऐ जाकिर अब्बास के तो बाजू कलम हो चुके थे, जैनब के तो बाजू सलामत थे, मैं उसे अपना जवाब नहीं दूंगा, मैं इमाम ज़माना का जुमला पढ़ूंगा। मेरे इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम मेरी उस दादी जैनब पर जिसके दोनों हाथ गर्दन से बंधे थे, नंगे हाथों के साथ अली और फातिमा की बेटी जमीन कर बता दी। रोते जाए गिरिया करते जाए यही मातम का हक है, आपकी आवाजें बुलंद है आपकी आंखों में आंसू है। मैं आप सबकी जानिब से इंशाल्लाह सबकी हाजतें पूरी हो।
आकाश पल कर मैं अन वजह हो
حسین ایک شف کر میں بحق اخیك الحسین یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف قلبی بحق اخیك الحسین.
عباس کیوں باب الحوائج ہیں؟ کیوں باب الحوائج ہیں؟ میں نے اس کی عباس کی سب سے بڑی حاجت یہ تھی پانی پہنچ جائے. جب مشک کو دانتوں میں سنبھالا ہوا تھا دو جملے جب مشک کو دانتوں میں سنبھالا ہوا تھا ایک مرتبہ خرملا کا تیر چلا پانی بہنا شروع ہوا عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی اور پھر عباس کے ہونٹ ہلے. کہا پروردگارا اگر یہ پانی حسین کے خیموں تک نہ گیا تو پھر میری لاش بھی حسین کے خیموں تک نہ جائے. سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا شاید نے دائے پروردگارا اے عباس ہم نے تیری پہلی دعا کو بھی رد نہیں کیا یہ امتحان کا وقت ہے پانی سکینہ تک نہ پہنچ سکا لیکن اس دعا کے صدقے میں ہم نے تجھے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا. اب جو تیرے در سے مانگے گا اس کی حاجت کو رد نہیں کروں گا. عباس زمین کربلا پر تشریف لائے حسین عباس کے پاس پہنچے کہا الان انکسر ازاری عباس تیرے جانے نے حسین کی قبر توڑ دی. عباس حسین تنہا ہو گیا. حسین عباس کے پاس پہنچے دو جملے آخری جملے بس گری اپنے عروج پر اور کمال پر ہے خدا قبول فرما انشاءاللہ. عباس زمین پر ہے حسین عباس کے پاس پہنچے عباس کا سر اپنی گود میں رکھا عباس نے سر زمین کربلا میں رکھا. حسین نے سر گود میں رکھا عباس نے سر زمین پر رکھا. حسین نے کہا عباس میں تیرا سر اپنی گود میں رکھنا چاہتا ہوں تو زمین پر کیوں رکھتا ہے؟ عباس نے کہا مولا میں سوچ رہا ہوں میرا سر تو آپ کی گود میں آ گیا مولا جب آپ زلزلہ سے زمین پر گریں گے تو آپ کو لینے والا کون ہوگا مولا؟ میں کہوں گا آیا تھا عباس مدینہ سے ایک مائی اپنا دامن پھیلا کر کہے گی اے میرے لال حسین کربلا کی زمین چل رہی ہے. کہا عباس عباس کوئی تمنا ہو تو بیان کرو کوئی تمنا ہو تو بیان کرو. عباس نے کہا مولا ایک تمنا ہے جب میں پیدا ہوا تھا تو میری ماں نے بتلایا تھا کہ میں نے سب سے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی اب دنیا سے جا رہا ہوں جی چاہتا ہے آخری زیارت بھی آپ کے چہرے کی کرتا ہوا جاؤں لیکن مولا مجبور ہوں ایک آنکھ میں تیر لگ چکا ہے دوسری آنکھ میں خون آ چکا ہے مولا اگر زحمت نہ ہو تو آپ آ کے دامن سے خون صاف کیجیے گا اور مولا یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر ہاتھ سلامت ہوتے مولا. سلامت ہوتے مولا بس عباس سے جان دی عباس سے جان دی الوداع مولا. حسین نے عباس کے لاشے کو چھوڑا عباس نے کہا تھا میرا لاشا لے کے نہ جائیے گا عباس کا لاشا وہیں چھوڑا اور ایک مرتبہ عالم عباس کو اٹھایا یہ میرا آخری چھوڑنا ہے اور بس جس جس کے دل میں سکینہ کی محبت ہے چھوٹے چھوٹے بچے موجود تھے سکینہ کوزے لے کر موجود تھی کہا دیکھو میرا چچا آ رہا ہے دیکھو عالم آ رہا ہے دیکھو جب پانی آ جائے تو سب سے پہلے اصغر کو پانی پلا اس کے بعد وقت پانی پینا. حسین عباس کا عالم لے کر چلے حسین خیمے میں داخل ہوئے سکینہ نے دیکھا عالم تو آ گیا عالم دار نہ آیا. سکینہ نے کوزا توڑ کے کہا بابا پانی نہیں چاہیے بابا چچا کو واپس چچا. فرش آزائے عباس سے سب حسین کی خدمت میں سلام کہ انشاءاللہ حسین مظلوم کی زیارت کربلا جا کر نصیب ہو سکتی.
السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی أصحاب الحسين.
عباس کا علم آ رہا ہے, اپنے مقام سے کھڑے ہو جائے, یا ابو الفضل عباس کہتے ہوئے سلم کی زیارت کرے.
Bye.
کے لیے متوجہ ہو.
السلام علیک یا عبد اللہ, السلام علیک یا ابن رسول اللہ, السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین, السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین, السلام علیک یا خصوصا سیدی و مولائی یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین, السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا و رحمت اللہ و برکات, السلام علیک یا مولایا وابن مولا, السلام علیک یا غریب الغربا, السلام علیک یا سلطان ابو الحسن یا علی ابن مرتضیٰ و رحمت اللہ و برکات, السلام علیک یا مولانا صاحب العصر والزمان علامان 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 من فتنة الزمان, السلام علیک یا خلیفة الرحمن, السلام علیک یا شریک القرآن, السلام علیک یا امام الانس والجان, اجل اللہ تعالی فرجت وسهل اللہ تعالی مخرجت وظهورت ورحمت اللہ وبرکات لارے حج